بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب احمد میرزادے، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، تازہ ترین خبروں اور ہماری لائیو نشریات سننے، نیز ہمارے آرکائیو کے پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں، اہم موضوعات پر تجزیاتی رپورٹس، اور غاصب صہیونی حکومت کی ماہیت سے متعلق ایک اہم تبصرہ بھی آج کے نیم نگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ کے بعد حسب معمول آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلامی تاریخ، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے ممتاز سائنسداں شہید محسن فخری زادے کو نثر دفاعی تحقیقات کے اعلی ترین ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس مرکز کے کمانڈر نے کہا، ایرانی فضائی حدود کی معمولی سے بھی جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مینار پاکستان پر اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کا چھٹا پاور شو جاری ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور احتجاجی دھرنے میں وسعت آ گئی ہے۔ اور یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ علاقے کی صورتحال بحرانی کر کے اسرائیل اور جارح سعودی عرب کو اس کا فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ممتاز سائنسدان شہید محسن فخری زادے کو نثر دفاعی تحقیقات کے اعلی ترین ایوارڈ نثر ایک سے نوازا گیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے دیگر اعلی فوجی کمانڈروں کے ساتھ شہید فخری زادے کی رہائش گاہ پہنچ کر مسلح افواج کی سپریم کمانڈر کی جانب سے یہ قابل فخر ایوارڈ شہید پروفیسر محسن فخری زادے کے اہل خانہ کو پیش کیا۔ انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ یہ ایوارڈ دفاعی محاذ پر ممتاز کارنامہ انجام دینے والے محققین اور سائنسدانوں کے لیے مخصوص ہے۔ مسلح افواج کے سربراہ نے بتایا کہ شہید پروفیسر محسن فخری زادے نے دفاعی تحقیقات میں ممتاز کارنامے انجام دیے ہیں۔ اسی بنیاد پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے انہیں شہادت کے بعد یہ ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنرل باقری نے کہا کہ میدان علم و دانش کے اس عظیم شہید کے خون کا انتقام یقیناً مناسب وقت اور جگہ پر سامراجی نظام سے لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بڑے شیطان امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کو جان لینا چاہیے کہ انہیں اس وحشیانہ جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ قابل ذکر ہے ایران کی وزارت دفاع اور مسلح افواج کے تحقیقاتی اور جدید ٹیکنالوجی کے ادارے کے سربراہ اور جوہری سائنسدان محسن فخری زادے تہران کے ایک مضافاتی علاقے میں 27 نومبر کو ایک دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس مرکز کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا کہ عراق ایرانی فضائی حدود کو معمولی سی بھی جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ قادر رحیم زادے نے اغیار کی جانب سے مغربی ایشیا میں جاری سرگرمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی اور غیر علاقائی فوجی نقل و حرکت اور تمام فوجی سرگرمیوں من جملہ جنوبی خلیج فارس میں ایران کی فضائی حدود سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر امریکی B-52 طیاروں کی پروازوں سمیت ہر چیز پر گہری نظر ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس مرکز کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا کہ ایران کی جانب سے ہر طرح سے ان تمام مسائل پر گہری سوچ اور فکر و تدبر کے ساتھ نظر رکھی جا رہی ہے اور دشمن کی جانب سے کوئی بھی قدم اٹھایا گیا تو مناسب طریقے سے دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ بریگیڈیئر رحیم زادے نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج کی باصلاحیت اور فرشناس فورسز خان کا تعلق فوج کے کسی بھی شعبے سے مکمل متحد ہوشیار اور چوکس ہیں اور ہر قسم کی معمولی سی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان نے کہا ہے کہ ایران میں کرونا اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 7,000 سے زائد کرونا کے نئے معاملات سامنے آئے جبکہ 247 افراد جان بحق ہوئے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے اتوار کو کرونا کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 7,451 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا جن میں سے 883 مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری ادویات دے کر گھروں میں قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ سیما سادات نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران میں کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد 11,08,269 ہو گئی ہے جن میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 247 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایران میں کرونا سے جان بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 52,196 ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں اب تک 8,08,270 مریض کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ دنیا میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 7,20,00,000 سے زائد ہو گئی ہے جن میں سے کم سے کم 16,10,000 اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور تقریباً 5,10,00,000 کرونا مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ واضح رہے امریکہ میں کرونا مریضوں کی تعداد 16 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے جن میں سے 3,05,000 مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس طرح امریکہ دنیا میں کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ مینار پاکستان پر اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کا چھٹا پاور شو جاری ہے جس سے مختلف رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان اور حکومت پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کا نام لے کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ این آر او نہ دینے کی بات کرنے والا آج خود این آر او مانگ رہے لیکن ہم انہیں این آر او نہیں دیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر وزیراعظم عمران خان پر فوج کی تابعداری اور دھاندلی کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر وزیراعظم عمران خان کی حکومت جانے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو کشتیاں جلا کر میدان میں اترے ہیں۔ انہوں نے حکمرانوں کی نااہلی کی سزا عوام کو انہوں نے کہا حکمرانی کی نااہلی کی سزا عوام کو بھگتنا پڑ رہی ہے۔ پختونخوا عوامی ملی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا حالات انقلاب کے لیے سازگار ہیں اور انقلاب فرانس کی طرح مریم نواز بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کو ایک موقع ملا ہے کہ ملک میں انقلاب کے عمل کو آگے بڑھائیں۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور احتجاجی دھرنے میں وسعت آ گئی ہے اور جے پور دہلی ہائی وے بھی کسانوں کے دھرنے کے مراکز میں شامل ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کے احتجاجی دھرنا وسیع تر ہو گیا ہے۔ کسانوں کے دھرنے کے مراکز میں دہلی جے پور ہائی وے بھی شامل ہو گیا ہے۔ کسان تنظیموں نے پہلے ہی اعلان کر رکھا تھا کہ وہ اتوار سے جے پور دہلی ہائی وے کو بھی اپنے دھرنے سے بند کر دیں گے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ ہندوستان کے سیکورٹی دستوں نے کسانوں کو جے پور دہلی ہائی وے پر پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے اور کسانوں نے اس اہم ہائی وے پر دھرنا دے دیا۔ کسانوں نے کافی دیر تک جے پور دہلی ہائی وے کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا لیکن دوپہر بعد سے ایک طرف کا ہائی وے ٹریفک کھول دیا گیا. اسی کے ساتھ ہریانہ اور اتر پردیش سے ملحقہ دہلی کی سرحدوں پر بھی کسانوں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے. کسانوں نے پیر کی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک علامتی بھوک ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے. یہ بھوک ہڑتال دہلی کے سرحدی علاقے غازی پور، ٹیکری، سنگو بارڈر اور بعض دیگر مقامات پر کی جائے گی. ہندوستان کی کسان تنظیموں نے پیر 14 دسمبر کو وسیع تر بھارت بند کا بھی اعلان کیا ہے. کسان تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ پیر کو پورے ہندوستان میں ضلع مراکز میں کسان احتجاجی مظاہرے کریں گے. یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی سر ٹرمپ علاقے کی صورتحال بحرانی کر کے اسرائیل اور جار سعودی عرب کو اس کا فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. المیادین کی رپورٹ مطابق حشام شرف نے کہا ہے کہ خلیج فارس سمیت پورا علاقہ اس وقت امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پیدا کی جانے والی سیاسی اور فوجی کشیدگی میں شدت پیدا ہونے کا مشاہدہ کر رہا ہے. یمن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بعض ممالک یمن کے دارالحکومت سنا کو میدان جنگ بنا کر جارحیت اور بحران کا پورا پورا فائدہ اسرائیل اور سعودی عرب کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. واضح ہے امریکی وزارت خزانہ نے جمعرات کے روز یمن کے خلاف واشنگٹن کے جارحانہ اور دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 5 یمنی حکام کے خلاف پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا تھا. قابل ذکر ہے یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جانب سے جاری مسلسل جارحیت کی بنا پر شدید ترین مسائل کا سامنا ہے اور یمنی عوام کے خلاف مسلط کردہ جنگ کے نتیجے میں ملک کے ہزاروں بے گناہ شہری شہید، زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں. امریکہ کے دارالحکومت میں صدر ٹرمپ کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان تصادم میں کم سے کم 8 افراد زخمی ہوئے. واشنگٹن کے بی ایل ایم اسکوائر پر ہونے والی اس جھڑپ میں ٹرمپ کے حامیوں اور مخالفین نے ایک دوسرے پر دھواں چھوڑنے والے بم اور بعض دوسرے خطرناک اشیاء برسائیں، جبکہ پولیس محض دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے سے روکنے کی کوشش کرتی رہی. اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے آرمی اکیڈمی میں فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہوئے بذریعہ ہیلی کاپٹر اپنے حامیوں کے اس اجتماع کا فضائی معائنہ بھی کیا. امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ مخالف مظاہرین میں سے ایک زخمی حالت میں زمین پر لیٹا ہوا ہے. واشنگٹن کی پولیس نے بھی مظاہرے میں شریک ایک شخص کے گولی لگنے سے زخمی ہو جانے کی تصدیق کی ہے. افغانستان کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک صحیح طریقے سے عمل کر کے 3 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی توانائی رکھتا ہے. آوا نیوز کے مطابق محمد اشرف غنی نے آلودگی سے ماحولیات پر مرتب ہونے والے اثرات کا مقابلہ کرنے کی غرض سے منعقدہ آن لائن اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان آلودگی سے پاک توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور صحیح طریقہ اختیار کر کے 3 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے. افغانستان کے صدر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کا ملک دنیا کا ایک بااثر ملک ہے کہا کہ آلودگی سے ماحولیات میں آنے والی تبدیلی صرف قومی ہی نہیں بلکہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اجتماعی طور پر علاقائی اور عالمی کوششوں کی ضرورت ہے. فرانس میں نئے سیکیورٹی قانون کے خلاف عوام کے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. روسی خبر رساں ایجنسی اسپوٹنک نیوز کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی عوام نے دارالحکومت پیرس کی سڑکوں پر اجتماع کر کے نئے سیکیورٹی قانون کی ایک بار پھر مخالفت کا اظہار کیا. پیرس کی سڑکوں پر یہ احتجاجی اجتماع ایسی حالت میں انجام پایا ہے کہ ملک کی پارلیمنٹ میں حکمران دھڑے کے سربراہ کرسٹوفر کاسٹنر نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ اس قانون کا مسودہ دوبارہ تیار کر کے پیش کیا جائے گا. فرانس کی پارلیمنٹ میں حال ہی میں اس بل کی منظوری کے بعد فرانس کے دارالحکومت پیرس سمیت 70 شہروں میں شدید احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا. فرانس میں پولیس کے تشدد کے خلاف بڑھتے ہوئے احتجاج کے بعد اس ملک کی حکومت نے نئے سیکیورٹی قانون کی اس شک سے پسپائی اختیار کرنے کا اعلان کیا جس میں فرانسیسی پولیس کی تصاویر لیے جانے پر بندشوں اور اس کی نشر و اشاعت پر پابندیوں کی بات کی گئی ہے. فرانس کے نئے سیکیورٹی قانون میں پولیس کارروائی کی ویڈیو بنانے اور اسے وائرل کیے جانے کو جرم قرار دیا گیا ہے اور ایسا کرنے پر نقد جرمانہ اور جیل کی سزا مد نظر رکھی گئی ہے. سامن غاصب سنی حکومت کی ماہیت ظلم و بربریت پر استوار ہے اور اس ظالم و جابر حکومت کا حقیقت پر مبنی خونی چہرہ پوری عالمی برادری پر عیاں ہوتا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں تبصرہ کرتے ہوئے تہران میں مقیم تجزیہ نگار مہدی شرافت کہتے ہیں،
مغربی ایشیا میں دہشت گردی اور بدامنی کی بنیاد سرزمین فلسطین پر غاصب صہیونی حکومت کا ناجائز قبضہ ہے۔ دراصل اس حکومت کا وجود ہی ناجائز ہے، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مختلف ملکوں بالخصوص یورپ سے انتہا پسند صہیونیوں کو لا کے سرزمین فلسطین پر ان کی ناجائز حکومت قائم کی گئی اور اس سرزمین کے اصلی باشندوں فلسطینیوں کو وطن سے محروم کر دیا گیا۔ لاکھوں فلسطینی دوسرے ملکوں میں وطن واپسی کی آرزو میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صہیونی حکومت دہشت گردی کے ذریعے غاصبانہ طور پر قائم کی گئی ہے، قانونی حیثیت تو اس کی ہے ہی نہیں اور کسی بھی صورت میں اس کو مل نہیں سکتی، چاہے اس خطے میں موجود امریکہ کی ساری پٹھو حکومتیں یکے بعد دیگرے اس کو تسلیم کرتی جائیں۔ ناجائز قبضے کو ساری دنیا تسلیم کر لے تب بھی وہ ناجائز ہی رہے گا۔ کوئی بھی ناجائز بات دنیا کے تسلیم کر لینے سے جائز نہیں ہو سکتی۔ چوری غلط ہے، ڈاکہ زنی اس سے بھی زیادہ غلط ہے، قتل غلط ہے اور دہشت گردی اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ اگر کچھ حکومتیں چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کی حمایت کرنے لگیں تو کیا یہ باتیں غلط نہیں رہیں گی؟ جہاں تک غاصب صہیونی حکومت کا سوال ہے تو یہ غاصب بھی ہے، دہشت گرد بھی ہے اور منحوس بھی ہے۔ جب سے برطانوی سامراج نے مغرب کی دیگر سامراجی حکومتوں کے ساتھ مل کر مغربی ایشیا میں قلب عالم اسلام میں سرزمین فلسطین پر قبضہ کر کے اس غیر قانونی اور ناجائز حکومت کو تشکیل دیا ہے، مغربی ایشیا کا امن و سکون بھی غارت ہو گیا ہے، صلح و آشتی اور بھائی چارہ بھی رخصت ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ امریکہ اور بعض یورپی حکومتوں کی مغربی ایشیا کی پالیسی صہیونی حکومت کے تحفظ اور اس کی دہشت گردی کی حمایت پر استوار رہتی ہے۔ اگرچہ صہیونی حکومت کو امریکہ کے ناجائز اولاد کہا جاتا ہے، لیکن اس ناجائز اولاد نے اس طرح سے امریکی ایوان اقتدار و حکومت کو اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے کہ ہر امریکی حکومت نہ صرف اس کی حمایت پر مجبور ہے بلکہ اسلامی دنیا سے متعلق ہر امریکی پالیسی میں صہیونی حکومت کو مرکزی حیثیت حاصل رہتی ہے۔ جو ملک فلسطینیوں کا جتنا بڑا حامی ہوگا اس کو امریکہ کا اتنا ہی بڑا دشمن قرار دیا جائے گا، اور جن حکومتوں کے اندر مظلوم فلسطینی عوام کے بجائے ظالم صہیونیوں سے محبت و اخوت کا جذبہ ہوگا وہ چاہے کتنی ہی ظالم اور عامر کیوں نہ ہوں امریکہ اور یورپ کی نظر میں بہت اچھی ہوں گی۔ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں چاہے ریپبلکن کی حکومت ہو یا ڈیموکریٹ کی، ہر امریکی حکومت امریکی عوام کی فکر کرے نہ کرے، ان کے مفاد اور ان کے تحفظ کا اہتمام کرے نہ کرے، امریکیوں کی سلامتی کی فکر کرے یا نہ کرے، لیکن صہیونی حکومت کی سلامتی اور اس کے تحفظ کی فکر ضرور کرتی ہے۔ اپنے عوام کے مطالبات اور ان کے مفادات کو نظر انداز کر سکتی ہے، لیکن ناجائز اولاد صہیونی حکومت کے مطالبات اور مفادات کو نظر انداز کرنا کسی بھی امریکی حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ وائٹ ہاؤس میں امریکہ کو بچانے سے زیادہ اسرائیل کو بچانے کی فکر کی جاتی ہے۔ اس وقت امریکہ کا سارا ہم و غم یہ ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو گوشہ نشینی سے نکالنے کا جو سلسلہ مغربی ایشیا میں شروع کیا گیا ہے اس کو اسلامی دنیا کے دیگر خطوں تک کیسے پھیلایا جائے۔ چنانچہ یہ رپورٹیں بھی مل رہی ہیں کہ امریکہ نے تیسری دنیا بالخصوص اسلامی دنیا کے ملکوں میں صحافیوں کو خریدنے کے لیے اور انہیں اسرائیل کے حق میں پروپیگنڈا مہم میں شامل ہونے پر آمادہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی خطیر رقم مختص کی گئی ہے کہ جو حکومت غاصبانہ قبضے اور دہشت گردی کے ذریعے وجود میں آئی ہے کیا اس کی ماہیت تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اس قابل کبھی ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ روابط استوار کیے جائیں؟ اور اس کی ماہیت میں تبدیلی کے کون سے آثار نظر آ رہے ہیں؟ کیا غزہ کا محاصرہ ختم ہو رہا ہے؟ کیا اس غاصب حکومت نے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم بند کر دیے ہیں؟ کیا صہیونی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا جانے لگا ہے؟ اور اگر یہ سب ہو بھی جائے تو کیا صہیونی سرزمین فلسطین سے اپنا ناجائز اور غاصبانہ قبضہ ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟
اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام اسلامی تاریخ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اسلامی تاریخ پروگرام کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور دوسری تواریخ کو دیکھتے ہیں، تو نہ صرف ہم بلکہ جو بھی تاریخ کا طالب علم ہے وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جتنی منظم اور جتنی مرتب اسلامی تاریخ ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلامی تاریخ کو اس طریقے سے ہر دور میں جمع کیا گیا ہے، الحمدللہ ہر دور میں اس طرح سے یعنی واقعات جو ہیں وہ مرتب کیے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں، اور راوی اس طریقے سے رہے ہیں کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ امتیازات بھی ہیں، جو اس تاریخ کے امتیازات ہیں، جو اس تاریخ کے افتخارات ہیں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کی محنتوں کے کاوشوں کے نتیجے میں یہ جو ظاہر ہوئے ہیں، وہ اس کا سبب بنے ہیں کہ اسلامی تاریخ اسی طریقے سے ان افتخارات کے ساتھ جو ہے وہ اپنے امتیازات اور اپنی برتری کے ساتھ باقی رہے۔ ناظرین، سب سے بڑی چیز میں یہی ہوتی ہے، جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کس مقام پر تھی، کہ جہاں پر انسان کو کس اعتبار سے دیکھا جاتا تھا، ایک خاتون کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے وہ جنگیں لڑتے تھے۔ لیکن ہمارے حضور کی سیرت اور ہمارے حضور کا کردار وہ رہا ہے کہ اس نے انسان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جو دوسرے کو قتل کرتا تھا، اب وہ دوسرے کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، اب وہ بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو غرض کی یہ اسلامی تاریخ ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مقام پر تھے، اور وہ چیزیں ہمیں جو بلندیاں ملی تھی کن چیزوں کے نتیجے میں ملی تھی، لیکن آج اگر ہم اس راستے سے پھر ہٹ جائیں تو پھر وہ مشکلات ہمارے سامنے آ جائیں گی، بلکہ ہمیں اسی مقام پر باقی رہنا ہے۔ اس لیے تاریخ سے آشنائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اس مقام کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو ناظرین، یہ پروگرام ہے اسلامی تاریخ، اس میں ہمارے دو مہمان ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے دونوں مہمان آپ کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ ان کے بیانات سے مستفیض ہوں گے، لیکن اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو دو مہمان ہیں، ان میں سب سے پہلے جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ ہیں جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ، جن سے آپ متعارف ہیں، جن کے بیانات سے مستقل آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں آج بھی، الحمدللہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت جناب محمد عباس کریمی صاحب ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ بندہ بھی آپ کو اور اپنے ناظرین کا احترام کرتے ہوئے حدیث سلام پیش کرتا ہوں۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ میں آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ دیکھیے آج جو ہماری گفتگو ہے وہ واقع عام الفیل، جو ایک یعنی یہ واقعہ رونما ہوا جس گزشتہ پروگرام میں جس کا صرف اشارہ رہا، آج انشاءاللہ تفصیلی اس واقعے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس واقعے کے ابتدائی طور پہ آپ مختصر طور پہ آپ یہ بیان کیجئے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے رونما ہوا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل از ان کے اس واقعے کو ہم بیان کریں
جی،
اور ابراہ کس طرح آیا اور کیسے آیا، ہمیں اس کے محل وقوع سے آشنائی حاصل کرنی چاہیے
جی،
آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔
واقعہ ہوا صحیح،
اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو مکہ کے جنوب مغرب کی طرف، یعنی نیچے جہاں پہ اوکیانوس موجود ہے، اس کی اوشن ہے جہاں پہ عرب اوشن، اس کی طرف جائیں تو جنوب مغرب میں ایک علاقہ یمن کے نام سے ہے
جی،
اور آج کل بھی جو یمن کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔
بالکل، آج تو کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ نہ کہے کہ میں نے یمن کا نام نہیں سنا۔
یقین
انشاء اللہ آج جو تاریخ میں اس کا نام آ رہا ہے وہ ایک مظلوم اور واقعی نہایت ظلم وہاں پر ہو رہا ہے جی۔
بس یہی منطقہ تھا، علاقہ تھا
جی،
کہ یہاں پہ ایک بادشاہ جو اس زمانے میں تھا ذوالنواس کے نام سے
جی،
وہ یہاں پہ حکومت کرتا تھا اس زمانے میں، اور یہ یثرب کی طرف سفر کرتا ہے۔ میں انتہائی مختصر اور شارٹ ہینڈ میں آپ
جی
کو اس کی تبدیل، کیوں واقعات بہت زیادہ ہیں اگر ہم ان کی طرف تاریخ شام دیکھ لیں، تاریخ تبری کا مطالعہ کریں یا دوسری دیگر تاریخی کتب کا
جی،
تو بڑے تفصیل سے واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یثرب کی طرف جاتا ہے اور وہاں یہودیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، یہ بت پرست تھا
جی۔
واپس جب آتا ہے تو پھر اس کو ایک چینج اس کے اندر آتی ہے، اور یہ ایک متاثر قسم کا یہودی بن جاتا ہے۔
صحیح،
اور جب یہ یہودی متاثر ترین قسم کا بنتا ہے تو ہر جگہ ہر شخص کو یہ کوشش کرتا ہے کہ پورے حجاز تک جہاں تک ہے ان سب کو یہ یہودی بنائے، ایک مہم شروع کر دیتا ہے
جی۔
اب یمن کے شمال میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو افراد تھے وہ تازہ مسیحیت کو قبول کیا تھا انہوں نے
جی،
اور مسیح ہو چکے تھے، اور وہ بھی اپنے دین کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے تھے۔ اس نے جی سب کو کہا یہودی ہو جاؤ، اور آپس میں کلیش ہوا، اور اس نے پھر ایک بہت بڑی خندق کھودی اور لوگوں کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ قرآن میں اگر سورہ بروج میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اشارہ ہوتا ہے اصحاب اخدود کی طرف۔
صحیح،
اصحاب الاخدود کہ اصحاب اخدود، اصحاب اخدود کون تھے؟ مفسرین، جو بڑی تفسیری کتاب ہے اگر اس میں ملاحظہ آپ کریں تو اسے مفسرین کہتے ہیں، جو اصحاب اخدود تھے وہ اسی بدبخت کے تھرو اصحاب اخدود قتل کیے جا رہے تھے۔
صحیح،
یعنی ان کو اٹھا اٹھا کے جو بھی اس کے دین کو قبول نہ کرے اس خندق میں یہ ڈالتا جا رہا تھا
جی۔
بس یہاں سے دو افراد فرار کرتے ہیں اور قسطنطنیہ پہ پہنچ جاتے ہیں, یعنی اسپین کی طرف جاتے ہیں, اور وہاں پہ روم اور اس جگہ کے جو بادشاہ ہیں ان سے عیسائی تھے, ان سے مدد مانگتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم کیسے آپ کی مدد کریں, ہم ایسا کرتے ہیں حبشہ کو خط لکھتے ہیں
صحیح
کہ آپ کی مدد کی جائے. یہ دونوں افراد وہاں سے واپس آتے ہیں چونکہ یہ بھی دین مسیحیت کی دفاع کے لیے تھے,
صحیح,
وہاں سے حبشہ کی طرف جاتے ہیں, وہ حبشہ کو ایک خط لکھا جاتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں, اور حبشہ جو ہے وہ ابراہا کو ایک بہت بڑا لشکر دے کے اس علاقے میں بھیجتا ہے کہ آپ اس سے مقابلہ کریں, اور ابراہا تا اس علاقے میں وارد ہوتا ہے.
جی بالکل, بہت شکریہ محمد عباس صاحب, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا, جو ہاتھیوں نے حملہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر, تو اس کے اسباب اور علل کے حوالے سے آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں کہ اس کے اسباب کیا تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, آپ نے صحیح فرمایا, اور یہ وجہ یہ تھی کہ اس کی چڑھائی کرنے کی خانہ کعبہ پر, کہ اول چار سبب ہیں مہم, اس میں سے میں مختصراً بیان کرتا ہوں ہر چار کو. اول تو یہ اس زمانے میں تعصب پایا جاتا تھا,
جی
تعصب پانے جانے پانے کی وجہ سے, کیونکہ یہ خود متعصب تھا,
جی,
اور جب اس نے دیکھا کہ اقتصادی حالات بھائی ہو رہے ہیں اس طرف کے اچھے خانہ کعبہ کے,
جی,
تو اس کے اندر ایک وہ حسد جو ہے شعلہ ور ہو گئی کہ یہ کسی طریقے سے اس چیز کو منتقل کر دیا جائے ادھر, یا تو پھر وہاں سے ختم کر دیا جائے.
صحیح.
تو اس نے تعصب میں آ کر اس چیز کو اپنا عمل بنایا کہ اس کو,
یعنی چونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکے میں ظاہر ہے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا,
سسٹم
اور یہ جو ہے اس وقت کا یعنی حاکم وقت تھا,
جی,
تو اس نے سوچا یہ رونق جو مکے میں یہ ہمارے یہاں ہونی چاہیے,
کیونکہ بادشاہ تھا,
جی,
اور بادشاہ وہ یہ ہر بادشاہ یہ چاہتا ہے ہمارا سیطرہ ہمارا تسلط ہر جگہ ہو, تو یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی حکومت کو وسعت دے,
صحیح,
کہ ہماری جو ہے حکومت ہماری قوت اور طاقت وہاں تک پہنچے, اور وہ سارے لوگ جو حج میں حاجی آتے ہیں وہ ہمارے طرح منتقل ہو جائیں,
صحیح,
تعصب کی وجہ سے.
جی.
دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ خود بادشاہ تھا, خوب اچھی طریقے سے سمجھتا تھا, اس نے یہ سوچا کہ ہمارا اقتصاد کم ہے اور ان کا اقتصاد اچھا ہے,
جی,
یعنی ایک ذریعہ بہترین ذریعہ, ہر سال طواف کرنے لوگ آتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے اطراف بیت اللہ کے جو لوگ تھے وہ بھی آتے تھے, خارج سے بھی آتے تھے, تو اس کا اقتصاد بڑھتا گیا. تو یہ سوچ رہا تھا وہ اقتصاد جو اتنا بہترین ہے اور مرکزیت اس کو حاصل ہو رہی ہے, صرف اقتصادی مسئلہ نہیں تھا, اس کے ساتھ شہرت کا بھی مسئلہ تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا اقتصاد تو اپنی جگہ, اقتصاد تو ہمارے دستے قدرت میں آ جائے, اس کے بعد جو ہے یہ شہرت,
صحیح,
کہ وہ شہرت ہمارے کلیسا کو مل جائے, ہمارے قلیش کو مل جائے, کہ عیسائی مسیحی تھا, کیونکہ مسیحیوں کو وہ سوچ رہا تھا کہ پوری عالم میں ترویج کرے مسیحیت کو,
جی,
اور شہرت پا جائے مسیحیت, اور چونکہ یہ سب دین حنیف پہ تھے, بیت اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بنایا ہوا گھر تھا اللہ کا, لہٰذا وہ یہ سوچ رہا تھا دین حنیف اس دنیا سے ختم ہو جائے, عرب سے ختم ہو جائے, اور دین مسیحیت کا راج ہو اور اس کو ترویج کیا جائے. تو لہٰذا اس نے اس چیز کو تعصب میں آ کر دین حنیف کو ختم کرنے کی کوشش کی اور مسیحیت کو اجرا اور منتشر کرنے کی کوشش کی.
صحیح.
اس کے بعد آپ کے اقتصاد تو ابھی میں نے عرض کیا,
آپ نے اقتصاد مختصر طور پر عرض کیا,
اقتصاد ہر ملک کے لیے ضروری ہے کہ اقتصاد بہتر ہو, اور جیسے ہی اقتصاد اچھا ہوگا, چونکہ جیسے ہی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اقتصاد ادھر منتقل ہو جائے تاکہ ہم لوگوں کی یعنی لوگوں تک پہنچ سکیں اقتصادی معاملے میں, کیونکہ اس زمانے میں فقرا بھی پائے جاتے تھے کافی شدت سے اور کثرت سے پائے جاتے تھے, اور یہ سوچ رہا تھا اگر اقتصاد ہمارا اچھا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں تک خدمت کر سکتے ہیں
بہتر طریقے سے,
ہاں, ضرورت معاش, جی جی, حکومت کو جو سہولتیں ہوتی ہیں ایک بادشاہ کرنا چاہتا ہے وہ فراہم کر سکے. اس کے بعد تعصب کی وجہ سے, جیسا کہ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور مورخین اس کو بہت قاعدے سے اس کے ضمن میں نقل کرتے ہیں اور بہت تاکید کرتے ہیں کہ اس کی سب سے بہترین وجہ جو بیان کرتے ہیں مورخین وہ یہ ہے کہ جو عمرو ابن لحی جو تھا وہ دین حنیف پہ تھا اور خانہ کعبہ میں زندگی بسر کرتا تھا, یہ جو ہے معیشت اس کی خانہ کعبہ میں تھی, اور یہ بہت بڑا تاجر بھی تھا, تجارت بھی کرتا تھا, تو یہ جیسے ہی سنا کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں، مد مقابل میں یعنی دین حنیف کے مقابل میں مسیحیت عروج کر رہی ہے، معراج طے کر رہی ہے، تو اس نے سوچا کہ اس کلیسے کو میں برباد کروں۔ حالانکہ ہمت بہت کی، لیکن چونکہ فرد وحید تھا لہذا ہمت سے گیا وہاں، لیکن کچھ نہیں کر پایا۔ بس یہاں سے جب مکے سے وہ گیا ہے، خانہ کعبہ سے نکلا، دین حنیف کے مذہب پر گیا، اور وہاں جب گیا تو دیکھا کہ واقعاً بڑا ہی خوبصورت و زیبا اور مرصع مرقع مزین عالی شان اس نے قلیس بنایا ہے، اور اس کو رشک آیا کہ یہ چیزیں ہمارے اگر خانہ کعبہ میں ہو جائے، یعنی بیت اللہ میں ہو جائے، تو لوگ اور تشویق سے آئیں گے۔ تو اس نے اعلان بھی کیا تھا ابرہ نے کہ ہم نے اتنا سونا خرچ کیا ہے، اتنا جو ہے سنگ خرچ کیا ہے، ساری چیزیں بتایا ہے۔ اب جب بادشاہ ہے حبشہ کو اس نے لیٹر لکھا ہے، خط لکھا ہے، اس نے اپنے پورا برنامہ بتایا تھا کہ ہم
پورا پروگرام اس کو بتایا گیا،
ہاں جی جی اتنا بتایا تھا
جی۔ پھر اس نے امر باللہی والا،
جب یہ گیا وہاں تو دیکھا کہ واقعاً بہترین خوبصورت بنایا ہے۔ تو اب شام کا وقت تھا، اس نے اجازت مانگی کہ بھائی میں تو مکے سے آیا ہوں، اب میرا یہاں کوئی تو آشنا ہے نہیں، لہذا مجھے
جی جی جی
جی بقول آپ کے کہ کوئی ہوٹل نہیں ہے، تو مجھے جگہ دے دو اس میں کہ میں اس میں عبادت کروں، جو کلیسا تمہارا بنایا ہوا ہے اتنا خوبصورت ہے، دل جانے کا نہیں کہہ رہا ہے، مجھے اجازت دو میں اسی میں شب بسر کروں۔ تو اجازت ملی، کلید بردار نے ان کو اجازت دیا، اور یہ اسی رات میں، کچھ ہدف ان کا دوسرا تھا، ان کا مسیحیت قبول کرنا مقصد نہیں تھا، وہ دین حنیف پہ پکا تھا، میافی میاں، لیکن جب وہاں گیا ہے تو یہ سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے، تو اس نے اندر جا کے خراب کاری کرنا شروع کر دی۔ اب جو جہاں تک اس کے امکان میں تھا خراب کرنا شروع کیا، اس کے بعد اس کو دیواروں کو نجس بھی کیا، اس تعصب میں کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں ایسا کلیسا ہمیں نہیں چاہیے، مسیحیت کو عروج نہیں ملنا چاہیے، بلکہ دین حنیف ہر جگہ پہنچا رہے اور پہنچتا رہے گا انشاءاللہ، اس نے یہ سوچا۔ پھر خراب جب کیا اور
پھر بادشاہ نے ظاہر ابراہ نے دیکھا تو اس کو غصہ آ گیا۔
جب صبح ہوئی تو کلید بردار جب آیا تھے، دیکھا یہ حالت ہے، اس نے فوراً خبر دی ابراہ کو۔ ابراہ نے طلب کیا، جب تک یہ نکل چکا تھا وہاں سے،
جی جی جی،
خراب کاری کے لیے گیا تھا، کر چکا
اس کے نتیجے میں، پھر ابراہ نے جو ہے وہ اپنا لشکر تیار کیا۔
جب یہ واپس آیا ہے تو اس کے نتیجے میں ابراہ متعصب ہو کر اور غضبناک ہو کر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔
بالکل
یہ مہم سبب
جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ہم پلٹیں گے آپ کی طرف، لیکن فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ قبلہ میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے، جب ابراہ یعنی یہ لشکر لے کے آتا ہے، ظاہر ہے وہ کوئی خاموشی سے تو آیا نہیں تھا کہ دو چار دس بیس افراد جیسے شفون مارنے کے لیے جاتے ہیں کہ رات میں انہوں نے اپنا کام کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ تو علل اعلان آیا تھا پوری دنیا کو کہ ہم بتاتا ہوا آیا تھا، اور جتنا بڑا لشکر تھا ہاتھیوں کا تو ظاہر ہے سب کو پتا تھا۔ اور دیکھیے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خانہ کعبہ سے عقیدت رکھنے والے افراد بھی کم نہیں تھے، تو یہ جب ادھر سے آ رہا تھا، کیا خانہ کعبہ تک پہنچنے تک کوئی مانے نہیں بنا، کوئی رکاوٹ نہیں بنا، کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو اتنے قبیلے تھے یا اس طرح کے افراد وہاں پر موجود تھے؟
یقیناً آپ کا سوال اپنی جگہ پہ بجا ہے
جی،
اور لوگوں کے ذہن میں بھی آئے گا، چونکہ تمام عرب دنیا سے حج
خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے،
اور اتنا ایک اہم مقام تھا
جی،
اور وہ کوئی دو چار سو افراد کے ساتھ تو تھا نہیں، اسی تعداد 60,000 سے لے کے 130,000، ابن شام بھی 60,000 بیان کرتے ہیں
جی،
اتنے بڑے، اور ساتھ ہاتھی اور جنگی ساز و سامان۔ یہ جب آیا تو یمن میں ہی، یمن کے نزدیک نزدیک جو قبائل تھے، مثلا قبیلے بنی باکر تھا یا بنی حزیل تھے
جی،
ان میں یہ آئے، آگے ان کا مقابلہ کیا، بلکہ ایک پوری ایک فوج کے ساتھ تیاری انہوں نے کی، اور ذو نفر نامی سردار آگے آیا اور اس نے شکست کھائی، چونکہ بہت بڑی فوج تھی ان کے پاس، شکست کھائی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کو کہا اس کی گردن اڑا دی جائے، لیکن اس نے بڑی اس کی منت سماجت کی کہ مجھے آخری وقت تک شاید میں آپ کے کام آ جاؤں، مجھے زندہ رہنے دو، میں تمہاری فتوحات کو دیکھوں، اس کو انہوں نے کہا قید بنا دی
جی۔
آگے چلتے ہیں تو تاریخ میں ہی آتا ہے، تاریخ اس میں ابن حشام میں ہی ہے
جی،
کہ نفیل یا نفیل پڑھیں گے
جی،
نفیل بن حبیب یہ خصعی مذہب قبیلے کے اثردار تھا، یہ آتا ہے یہ بھی شکست کھاتا ہے
جی.
اس سے بعد یہ کاروان ان کا لشکر پورا اپنا 60,000 افراد کا آہستہ آہستہ کتنے مہینے اس کو لگے وہاں پہ پہنچتے
جی.
یمن سے چلتے ہوئے وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جب یہ اطلاع ہر جگہ پہنچتی ہے کہ شکست کھاتے جا رہے ہیں شکست صحیح. کھاتے
جی.
یثرب قریب پہنچتے ہیں تو یثرب قریب بنی ثقیف قبیلہ تھا
جی.
اس کا سردار نے اس کی چاپلوسی شروع کر دی
صحیح.
اور اس کو پتا تھا وہ دو شکست کھا چکے ہیں، بلکہ بجائے اس کے مقابلہ کرے، دیکھیں دونوں طرف تھے
جی.
کچھ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے اور کچھ اپنے جو مقدسات کا تحفظ کر رہے تھے، دونوں کردار یہاں پہ پائے جا رہے ہیں
جی.
اس نے بجائے اس کے کہ اپنے مقدسات اور اس کا حفاظت کرتے، فوری طور پر میں آپ کو مدد کرتا ہوں، مجھے خفیہ راستے پتہ ہیں، دوسرے راستے پتہ ہیں،
یعنی یہ یمن سے لے کے اور یہاں تک جو آتا ہے تو سب کو فتح کرتا ہوا آتا ہے.
ہاں، دو بڑی جنگیں لڑی گئیں، دونوں کے سردار کو گرفتار کر لیا، تیسری جگہ پہ جو ایک بڑا لشکر تھا
جس نے خود سرنڈر کر دیا،
وہ خود سرنڈر ہو گئے. ان کے ساتھ ایک بندہ رہنما بھی بھیج دیا جس کا پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے
جی.
اور یہ تقریبا مکہ سے 4 کلومیٹر کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ لشکر، اسی طرح آگے چلتے.
صحیح، بالکل جی. اجازت دیجیے ہم محمد عباس کریمی صاحب سے ایک سوال لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی کریمی صاحب، دیکھیے جو جنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، جنگ ہی بلکہ کیا، انشاءاللہ اس میں ہم اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے، لیکن آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خانہ کعبہ کے تحفظ میں کون سی غیبی امداد جو ہے وہ اس واقعے میں ہمیں نظر آتی ہے؟
خانہ کعبہ کی امداد میں سب سے واضح ہے اور تحفظ میں جو تحفظ کیا ہے پروردگار عالم نے تو اس میں جو واضح اور کشمس جو ہے مدد اور امداد ہے تحفظ خانہ کعبہ کے لیے، وہ آپ کے ابابیل کا لشکر ہے
جی.
اللہ نے کیا انتظام رکھا کہ جیسے ہی ادھر سے وہ ہاتھی لے کر آتا ہے
جی،
بتاتے ہیں مورخین کی 9 سے لے کر 14 ہاتھیوں کا اجتماع تھا وہاں، لوگ اپنے اپنے ہاتھیوں پہ سوار تھے، 9 سے لے کر 14 تک اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 9، کوئی کہتا ہے 10، کوئی کہتا ہے 14 تک، بہرحال
جی.
تو یہ اتنے قوی جانور کو لے کر آتا ہے، اور ادھر پروردگار عالم نے جب دیکھا کہ یہ ابھی سرحد خانہ کعبہ نہیں عبور کر پایا تھا، یہ ابھی ادھری تھا، تو جب اس کا ہاتھی رکا، سارے ہاتھی رک گئے، اب آگے نہیں بڑھنے، بہت کوشش کی گئی کہ ہاتھی آگے بڑھیں، تو یہ بھی ایک قسم کی امداد ہے
جی.
کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے سارے ہاتھی کے جو ہے قوت اور جو زور ہوتا ہے وہ ہاتھی کو لے جانے والے اور رہنما کا ہوتا ہے
جی.
لیکن اس نے بہت کوشش کی، لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے، بہت کوشش کی، ہاتھی پیچھے کی طرف بڑھ رہے تھے. ایک امداد یہ کہ پروردگار عالم نے اپنی قوت کا القا ان ہاتھیوں کے دل میں کیا
جی.
کہ نہیں، ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں، اس لیے کہ بیت الحرام ہے، اور اس لیے تو تب یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں کہ ابرہے سے زیادہ شعور ان ہاتھیوں میں تھا، جانوروں میں تھا
جی.
ایک امداد یہ. دوسری امداد یہ کہ ابابیل کا لشکر ابابیل کا لشکر یہ تحفظ خانہ کعبہ کے لیے ایک امداد الہی تھی
جی.
یہ پورا گروہ، اور جب یہ خانہ کعبہ کے سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں
جی.
تو اب ابو طالب، جناب عبد المطلب کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ یقین تھا ان کو کہ اللہ کے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کی ہم حفاظت کر رہے ہیں.
بہت شکریہ محمد عباس صاحب، معاف کیجیے گا، آپ کو یہاں پہ ہم روکیں گے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، بہت اہم گفتگو چل رہی ہے، ہماری جو ابرہے کا واقعہ ہے، یعنی جو ہاتھیوں کا واقعہ ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس کے حوالے سے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہے، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جنگ ہے، اس کا مختصر طور پہ آپ خاکہ بیان کیجیے.
جنگ کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس طرح کہ جب یہ 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ آئے اور اپنے انہوں نے خیمے لگائے اور جب دوسری طرف دیکھا تو کچھ ان کو آثار ہی نظر نہیں آئے.
جی
جنگ تو تب ہو جو دونوں فوجیں
ایک دوسرے کے آمنے سامنے
جو یہ سوچ کے آ رہے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ اتنی بزرگ شخصیت جو دو قیدی تھے انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہوئی تھی جناب عبد المطلب کی کہ وہ اتنی بڑی شخصیت اتنی سخی شخصیت اور یہ
اور
وہ ہمارے بڑے سب سے بڑے ہیں کلی بردار ہیں اور ان کے پاس جب اس نے دیکھا آگے تو کوئی چیز ہی نہیں ایک بندے کو بھیجا اس نے کہا اگر آپ جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم بھی جنگ کے لیے آئے نہیں ہیں ہم تو اس کو خراب کرنے آئے جس طرح بیان کیا گیا
خانے کعبہ کو توڑنا ہے مقصد یہ ہے
اور اگر آپ ہمارے مزاحم نہ ہو ہمارے سے مقابلہ نہ کریں تو ہم واپس چلے جائیں گے ہم نے خون نہیں بہانا چونکہ میں نے آپ کی بڑی عظمت سنی ہے اس نے کہا بندے کو آپ ادھر جاؤ جا کے دیکھو اگر وہ واقعی کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی تو اس کو لے آنا میرے پاس سردار کو وہ بندہ گیا اس نے جب کہا کہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے خراب کرنا ہے اس نے کہا ہمیں بھی جنگ کا کوئی شوق نہیں انہوں نے کہا اچھا پھر سردار بلا رہے ہمارا اب رہا
وہاں جناب عبد المطلب کو لے کے آتا ہے
لے کے آئے تو ان کو وہ وجیہ تھے ان کے قد اور خوبصورت شخصیت تھی یہ بڑا متاثر ہوتا ہے بڑے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے تاریخ شام والا لکھتا ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ بھائی آپ مجھ سے تقاضا کریں کیونکہ آپ کی اتنی عزت اور شرف میں نے سنا ہے تو کیا تقاضا کریں گے اس نے کہا جب آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہمارے بہت ساری چیزیں آپ نے غارت کیں اس میں 200 اونٹ تم نے چوری کر لیے اٹھا کے لے گئے تو مجھے میرے اونٹ واپس کر دو
صحیح
وہ حیران پریشان رہ گیا اور ایک دفعہ غصہ بھی چڑھا کہ بھائی میں تمہاری یہ شرافت اور عظمت کو ختم کرنے آیا
بالکل بالکل
تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے یہ کون سا تقاضا ہے میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہ رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں میں جو میں آپ نے فرمایا انا رب الابل
جی
میں اپنا جو مالک ہوں اونٹوں کا ہوں ولل بیت ربن اور بیت جو ہے وہ
اس کا بھی ایک مالک
مالک ہے
اسی
عبارت کو جناب سہیل اپنی تاریخ کی کتاب میں یوں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان لل بیت ربا اس گھر کے لیے رب ہے ان شاء اگر وہ چاہے سیم نہ آہو تجھے روک لے گا اور یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے اور اس کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا یہ اونٹ ان کو واپس کر دو جناب عبد المطلب آتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ مکہ خالی کر دو کیونکہ ان کو اللہ پہ اتنا یقین تھا
بے شک اللہ
کعبے کی کنجی پکڑ کے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ تو اس
رب ہے
خود کر اس سے تو بڑے تو جانے اور یہ جانے عربوں کے لشکر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے اور ہم بغیر خون بہائے اس اپنے حفاظت کر
بالکل بہت شکریہ جزاک اللہ محمد عباس صاحب آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے یہ واقعہ جو رونما ہوا تو تاریخ میں اس واقعے کے بعد کیا اس کے اثرات ظاہر ہوئے
جی اس کے اثرات الحمدللہ مثبت ثابت ہوئے جب یہ واقعہ صادر ہوا اور یہ ابرہہ جب یہ پہنچا ہے وہاں یمن تو خراش کرتے ہوئے اور وہاں گیا وہ مر گیا جب مر گیا تو اس کی لڑکی تھی جس کا نام تھا غریبہ غریبہ نے دیکھا میرا بابا اتنا مسلط آدمی سیطرہ تھا ایک کنٹرول تھا حکومت میں بادشاہی تھی اس کی یعنی ساری چیز اس کے اختیار میں تھی یہ کیسے نہ ہاتھی ہے نہ اور سارے اس کے سوار ہیں کچھ نہیں یہ واپس آیا تھا یہ کو تنہا یہ کیا وجہ ہے تو اس کو سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے کہ اس سے بڑی قوت اور قدرت ہے
صحیح
تو اس نے اس کو دیکھا بہرحال وہ کسی اور کی زوجیت میں تھی ذرع نامی شخص تھا اس کی زوجیت میں تھی جب اس نے دیکھا کہ یہ شکست کھا کے آیا ہے اور یہاں مر چکا ہے میرا بابا تو اب اس نے اس کو چھوڑ دیا اب وہ آنا جانا ختم کر دی جب آنا جانا ختم کر دی تو وہیں ایک دوسرے قبیلے کا سردار تھا اس سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کی زوجیت میں تھی اور وہ بہانہ تلاش کر رہی تھی کوئی ایسا شخص امین ملے جو مجھے مکے میں پہنچا دے تو وہ یہ سوچ رہی تھی تدبیر سوچ ہی رہی تھی کہ کوئی ملے تو اسی درمیان میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جیسے مسلمہ ہوا اور طلحہ جی مسلمہ کذاب جو مشہور ہے اور طلحہ ہوا یہ اسی درمیان میں ابرہے کے واقعے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا کیونکہ اس زمانے میں ایک نبی یعنی لوگ احترام کرتے تھے جب یہ ثابت ہو جاتا تھا یہ خاص مقام تھا منزلت تھی تو انہوں نے سوچا کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے تو میں اب نبوت کا دعویٰ کر لوں تو نبوت کا جب دعویٰ کیا تو یہ یمنی تھے یہ سب یمنی تھے یمن سے تعلق رکھتے تھے تو رسول اللہ نے جب سنا کچھ یعنی رسول اللہ نے جب سنا کہ ایسا واقعہ رونما ہوا تو اب اس نے اسی غریبہ کہ شوہر یعنی جو اس کا داماد تھا ابرہہ کا اس کو خط لکھتے ہیں کہ میری مدد کرو چونکہ تم اس سے قریب ہو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اس نے مدد کی باقاعدہ, زریبہ یعنی اس کا شوہر اور خود ابرہے کا داماد تھا, اس نے بڑی مدد کی رسول اللہ کی. اور وہ پھر وہاں چھوڑ کر یعنی مسیحیت جو مذہب اور فرقہ مذہب ہے اس کو چھوڑ کر آئے خانہ کعبہ, رسول اللہ کے ہاتھ بیعت کی اور آپ مسلمان ہوتے ہیں اور آپ کی زوجہ بھی مسلمان ہوتی ہیں اور بالآخر آپ مسلمان ہو کے اس دنیا سے رہ لیتے ہیں.
جی بہت شکریہ, بہت شکریہ قبلہ. بہت مختصر ہمارے پاس سوال, میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ایک نتیجے کے طور پہ, وہ یہ کہ جو پورا واقعہ ہے ابابیلو والا, کیا ہم مورخین اس کو ایک حقیقی واقعہ سمجھتے ہیں یا ایک سیمبولک یعنی ایک مثال کے طور پر؟
قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی واقعوں کو تمثیل کے طور پہ بیان کیا ہے جسے آپ سیمبولک کہہ رہے ہیں. مثلا جنت, وہ چونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان واقعات کو, تو ہمیں جو غیر محسوس کو محسوس طریقے سے بیان کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے آتا ہے. یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے یہی فکر کی, مثلا ہیگل کو دیکھیں یا خود ہمارے اسلامی مفکرین جو ہیں یہاں پہ جو تاریخ نگار ہیں, آپ ان کو دیکھیں تاریخ شام یا باقیوں میں بھی ملتا ہے, بلکہ آپ ابن اسیر اور علامہ مجلسی کی بھی اگر آپ روایات کو بھی دیکھیں, نہ صرف فقط تفاسیر نہ روایات بھی
جی.
اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ آبلہ تھا یا طاعون پھیل گیا,
کوئی
تھا
وبا تھی,
کوئی وبا پھیل گئی تھی. یا اس کو اور بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدہو اپنی جو تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کے بیکٹیریا تھے, کیونکہ گندی وہ زمین تھی اور وہ ہاتھیوں کی وجہ سے اور کوئی ان کی جراثیم تھے جو ان کو لگ گئے اور سارا کچھ ہو گیا. یہ سارے باوجود اگر ہم قرآن کے الفاظ کو دیکھیں تو یہ ساری باتیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے, چونکہ واضح طور پہ
ابابیل کا لفظ استعمال,
ترمیہم بہجارتم اور یہ سجیل اور یہ جو جتنے الفاظ ہیں یہ کوئی مبہم الفاظ نہیں ہے, بلکہ یہ حقیقت پہ دلالت کرتے ہیں. اور واقعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ ابابیل آئے تھے اور انہوں نے سنگریزے معجزہ, یہ واقعہ ایک معجزہ تھا اور معجزانہ طور پہ ہی اس کا دفاع ہوا.
بہت شکریہ قبلہ, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ. محمد عباس صاحب آپ سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں, بہت شکر گزار ہیں آپ دونوں حضرات کے, خدا حافظ. ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے, امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی ہر پروگرام کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا. یہاں پر آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ. Thank you.